میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
فقہ اسلامی کو دیگر علوم پر ایک کچھ یوں بھی امتیاز حاصل ہے کہ سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ علم علم قرآن ہی ہے۔ قرآن کا سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے بعد جس علم کا مرتبہ آتا ہے وہ علم حدیث ہے۔ لیکن فقہ اسلامی الگ سے کوئی علم نہیں، قرآن اور حدیث کا نچوڑ اور مجموعہ ہے۔ 13 کے قریب صحابہ کے نام گنوائے گئے ہیں جو علم فقہ اور اجتہاد میں نمایاں تھے۔ دیگر صحابہ ان کی طرف مراجعت کرتے اور یہ صحابہ قرآن پاتے اس کے ذریعے نہ پاتے، حدیث رسول کے ذریعے حدیث رسول بھی نہ پاتے، تو اپنے اجتہاد کے ذریعے مسائل لوگوں تک بیان کرتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، مومن کی فراست سے بچو، کہ مومن کی جو فراست ہے اس کا عالم یہ ہے، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے۔ تو آپ نے نہ صرف یہ کہ جو اس زمانے کے مسائل تھے وہ اکٹھے کیے، بلکہ مسائل فرض کیے گئے، اگر کسی کے ساتھ یوں پیش آئے تو کیا حکم، کسی کے ساتھ یہ وقوع ہو جائے تو کیا حکم، کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے تو کیا حکم۔ علم افتراضی، مسائل تقدیری، اسی چیز کا نام ہے۔ آپ جانتے تھے کہ بعد میں علمی انحطاط بڑھے گا، علمی جو پستی ہے وہ بڑھے گی۔ آج یہ اصحاب علم، اصحاب فن، یہ محدثین جمع ہیں، علم قرآن کا زیادہ علم رکھنے والے جمع ہیں، لغت کا زیادہ علم رکھنے والے جمع ہیں، قرآن کی یہ لوگ زیادہ قریب ہیں۔ تو آج آنے والے لوگوں کے لیے جو انہیں مسائل درپیش ہو سکتے ہیں وہ بیان کر دیے جائیں۔ بلڈ بینک آج قائم ہوا ہے، دودھ کے جو بینک ہیں وہ آج قائم ہوئے ہیں، لیکن اس کے مسائل امام اعظم ابو حنیفہ بیان کر گئے، بیان کر گئے کہ عورت کا جو دودھ ہے یہ مال نہیں ہے، اور انسانی شرف اور انسانی عزت کی وجہ سے انسان کے کسی بھی جزو کو بیچا نہیں جا سکتا۔ بتائیے کون بیچتا ہوگا اس زمانے میں؟ امام اعظم کی فراست تھی، ان کی نگاہ تھی کہ جو مسائل آئندہ درپیش ہونے والے تھے وہ بھی یہ بیان کر کے چلے گئے۔ چوتھا دور جو فقہ کی ترویج، اشاعت، علم فقہ کے جو ارتقاء کا دور ہے، چوتھا دور، یہ وہ دور ہے جہاں علم فقہ کی باقاعدہ تدوین ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، آٹھویں واسطے سے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے خود کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے ایک کام کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اکٹھی کی، ابواب بنائے اور کتابی صورت میں جمع کر دیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کا کام کیا، قرآن کو سامنے رکھا، حدیث کو سامنے رکھا، جو مسائل بھی نہیں موجود تھے انہیں جمع کر دیا، اور جو بھی نہیں موجود نہیں تھے انہیں استنباط کے ذریعے، استدلال کے ذریعے، پھر مسائل تقدیری اور افتراضی کے ذریعے اکٹھا کر دیا تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ یوں علم فقہ کی باقاعدہ تدوین کی گئی۔ پھر امام مالک کا زمانہ آتا ہے، اور خود امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام مالک کی بھی شاگردگی اختیار کی، اور اہل حجاز کا جو علم تھا، حرمین طیبین میں جو صحابہ تھے ان کا جو علم تھا، امام محمد نے وہ علم امام مالک کے ذریعے سیکھا۔ اور آپ کی معتہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ محدث تھے۔ اس کے بعد امام شافعی آتے ہیں جو کہ امام محمد کے شاگرد ہیں، وہ اپنے اصول و ضوابط پر مسائل کو یکجا کرتے ہیں، ان مسائل کو امام اعظم کے اسلوب پر اپنے موقف کے مطابق جمع کرتے ہیں۔ امام شافعی کی زندگی میں کئی رنگ آتے ہیں، آپ نے بنایہ میں پڑھا ہوگا کہ اس مسئلے میں امام شافعی کے دو اقوال ہیں۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کتابوں میں؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں بھی رہے، اولین آپ نے علم مدینہ منورہ میں رہ کر حاصل کیا، حرمین طیبین میں رہ کر حاصل کیا، پھر آپ بغداد تشریف لے آئے، امام اعظم کے تلامذہ سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اور پھر جب آپ کے علم کا جو پودا ہے یہ قداور درخت بن گیا، پھر آپ نے لکھنا شروع کیا، مسائل ترتیب دینا شروع کیے، اور وہ جو کتابیں تھیں وہ لوگوں کو املا کروانا شروع کیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی دوران آپ کے شاگرد بنے، اور امام احمد بن حنبل نے آپ کی کتابوں کو عام کیا۔ اس کے بعد امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تیسرا دور آتا ہے، پہلا دور وہ جو حرمین طیبین میں گزرا، دوسرا دور وہ جو عراق میں گزرا، تیسرا دور آتا ہے کہ آپ مصر تشریف لے جاتے ہیں، علم کی دنیا میں ترقی اضافہ اور نظر و فکر میں وسعت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے، برکتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ مصر پہنچ کر آپ نے اپنی کتابوں پر نظر ثانی کی اور ان کو اثر نو مرتب کیا۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی کے دو اقوال ہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب جو آپ نے املا کروائی بغداد میں، عراق میں، اس میں کچھ اور لکھا تھا، لیکن جب مصر میں تشریف لے آئے اسی کتاب کا جب املا کروایا، نظر ثانی کی، اس میں کچھ اور لکھا تھا، تو یوں دو اقوال ترتیب پاتے ہیں۔ تو اس میں دوسرا قول راجح ہوتا ہے، پہلے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے شوافے کے مذہب میں۔ پھر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آتے ہیں اور فقہ حنبلی کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو یہ جو چوتھا دور ہے، مذاہب اربع کی تدوین کا دور ہے۔ اس چوتھے دور کے اندر جو علم فقہ کی بنیاد تھی وہ مکمل ہو چکی، اور اب جو اس پر مزید کام ہونا تھا وہ بعد والوں نے کیا۔ اس کے بعد پانچواں دور آتا ہے جس میں امام اعظم نہیں ہیں، امام اعظم کے تلامذہ نہیں ہیں، دنیا سے پردہ کر گئے، ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں۔ پانچویں صدی سے لے کر ساتویں صدی تک، ساتویں اور آٹھویں کے قریب قریب تک جو دور آیا، اب مذاہب اربع سے نکل کر آ جائیں فقہ حنفی پر، اس میں فقہ حنفی کی جو ارتقائی منزلیں تھیں، پہلے تو ایک بنیاد پڑی، تدوین ہوئی، باقاعدہ علم فقہ مدون ہوا، اور اب جب جو اس میں ارتقا آنا تھا وہ ارتقا اس پانچویں دور کے اندر آیا ہے، جس میں مجتہد فی المسائل، اصحاب تخریج، اصحاب تمیز، یہ جو فقہ کے گروہ تھے یہ سامنے آئے۔ تو آپ کو پتا ہوگا کہ فقہ کے جو طبقات ہیں وہ سات طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے مجتہد مطلق ہے، مجتہد فی الشرع، جیسے ائمہ اربع، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ جو چار ائمہ ہیں مجتہد فی الشرع ہیں۔ جو دوسرا طبقہ ہے مجتہد فی المذہب، جیسا کہ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تیسرا طبقہ ہے مجتہد فی المسائل، جیسا کہ امام خصاف، امام شمس الائمہ حلوانی، شمس الائمہ سرخسی۔ چوتھا طبقہ اصحاب تخریج، جیسا کہ امام رازی، امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پانچواں طبقہ اصحاب ترجیح جیسا کہ امام قدوری، صاحب ہدایہ، اور چھٹا طبقہ اصحاب تمییز جیسا کہ صاحب کنز، صاحب مختار، صاحب وقایا، جو اصحاب متون ہیں یہ اس طبقے میں شامل ہیں، اور جو ساتواں طبقہ ہے جس میں میں اور آپ ہیں. چلے میں اس طبقے کو ذرا کھول کر بیان کرتا ہوں کہ یہ جو پانچواں دور ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے تلامذہ کے بعد کا دور، اس کو سمجھنے سے پہلے جو چوتھی صدی کے فقہا ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے کہ چوتھی صدی میں کون کون سے فقہا احناف تھے جو سامنے آئے. اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا شمار بعض نے دوسرے طبقے میں مجتہد فی المذہب اور بعض نے تیسرے طبقے میں مجتہد فی المسائل میں شمار کیا ہے، راجہ یہی ہے کہ مجتہد فی المسائل تھے. امام ابو بکر ثقاف بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ چوتھی سنہ ہجری ہے، امام اعظم کے بعد کا دور ہے. امام ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو پتا ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کے دو گروہ ہیں، ایک ماتوریدی اور ایک اشعری، دونوں ہی حق ہیں، دونوں ہی درست ہیں، اور جو احناف ہیں یہ ماتوریدی کہلاتے ہیں. تو یہ امام ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چوتھے سنہ ہجری سے ان کا تعلق ہے. امام حاکم شہید، امام محمد کی جو ظاہر روایت تھی، سیر صغیر، سیر کبیر، زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط، جو چھ کتابیں تھیں، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان میں تنقیح کی، جو مسائل مقرر تھے انہیں الگ کیا، اور جو مجموعہ تیار ہوا اس کا نام کافی رکھا. یہ امام حاکم، یہ ارتقاء ہے فقہ حنفی کا کہ امام محمد کی چھ کتابیں ہیں جناب، بعد میں آنے والے کیا کام کر رہے ہیں اس میں مزید بہتری لا رہے ہیں. جو مسائل ڈبل آ گئے، مقرر آ گئے، ان کے حذف کے بعد ایک مجموعہ تیار ہوا، فقہی سرگرمی ہے، خدمت دین ہے، یہ خدمت دین حصے میں آئی امام حاکم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اس کے بعد امام ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قواعد فقہ میں اولین رسالہ جس نے لکھا ہے وہ امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام ہندوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ابو حنیفہ صغیر کے لقب سے جانے جاتے ہیں، ان کی ایسی عقل تھی اور ایسی فقاہت تھی کہ لوگ انہیں ابو حنیفہ صغیر کہا کرتے تھے. پھر امام جساس رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب احکام قرآن، یہ امام کرخی کے شاگرد ہیں، یہ بھی چوتھی صدی ہجری کے ہیں. پھر فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب خزانۃ الفقہ اور تفسیر سمرقندی پائی جاتی ہے، چوتھی سنہ ہجری کے ہیں. فقیہ جرجانی، ان کا شمار اصحاب تخریج میں ہوتا ہے، اور یہ امام قدوری کے استاد ہیں، یہ چوتھی سنہ ہجری کے فقہا ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ فقہ کا جو اگلا دور ہے، پانچواں دور، یہ پانچویں سنہ ہجری سے شروع ہوتا ہے. پانچویں سنہ ہجری کے فقہا امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا شمار اصحاب تخریج میں کیا جاتا ہے، علامہ احمد ناطفی، جن کی کتاب احکام ناطفی بڑی مشہور و معروف ہے، اور قلمی نسخوں کے ساتھ ہمارے علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے. شمس الائمہ حلوانی، مجتہد فی المسائل ہیں. امام اسبجابی، امام بزدوی، جو کہ فقی ہیں، محدث ہیں، متکلم ہیں، یہ پانچویں سنہ ہجری کے ہیں. امام شمس الائمہ سرخسی، صاحب مبسوط، امام حاکم شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ظاہر الروایہ کو جس کتابی صورت میں جمع کیا تھا اس کا نام تھا کافی. کفایت کرنے والی، چھ کی بجائے ایک کتاب۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کافی کی شرح لکھی مبسوط، جو کہ بے مثال کتاب ہے۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ دیگر فقہی کتابوں کے مقابلے میں اس میں احادیث بھی زیادہ ہوتی ہیں اور ایک فقہی پس منظر جو ہے وہ بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ 16 جلدیں ہیں لیکن 32 والیوم میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد چھٹی سنہ ہجری آتی ہے۔ چھٹی سنہ ہجری کے اندر مزید علم فقہ پر کام ہوتا ہے۔ صدر الشہید عمر بن عبدالعزیز یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور صاحب ہدایہ کے استاد ہیں، اور ایک کتاب ہے محیط برہانی، تقریباً 25 جلدوں میں چھپی ہے یہ کتاب۔ جس نے یہ کتاب لکھی ہے محیط برہانی، یہ اس کے چچا ہیں صدر الشہید، ان کا لقب ہے حسام الدین، یہ چھٹی سنہ ہجری کے۔ پھر ہیں صدر السعید احمد بن عبدالعزیز، ان کا لقب ہے تاج الدین، یہ بھی صاحب ہدایہ کے استاد ہیں، اور محیط برہانی کتاب کے جو مصنف ہیں ان کے والد ہیں۔ اور اس کے بعد جو محیط برہانی کے مصنف ہیں، احمد بن عبدالعزیز کے لڑکے، ان کا نام ہے محمود بن احمد بن عبدالعزیز۔ ان کا شمار فقہا نے طبقہ ثالثہ میں کیا ہے، یعنی صاحب محیط برہانی جو ہیں یہ اتنے بڑے فقی ہیں کہ ان کا شمار طبقہ ثالثہ میں کیا گیا ہے، اور ان کی محیط برہانی 25 جلدوں پر مشتمل کتاب فتاوی عالمگیری کا سب سے بڑا ماخذ۔ 3-4 کتابیں ایسی ہیں فتاوی عالمگیری کی، فتاوی عالمگیری میں جس کے زیادہ حوالے موجود ہیں، اس میں ایک محیط سرخسی ہے، ایک مبسوط سرخسی ہے، شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اور جو محیط سرخسی ہے وہ امام رضی الدین سرخسی کی کتاب ہے۔ یہ دونوں فقی الگ الگ ہیں، اگرچہ کہ ان دونوں کے نام کے ساتھ سرخسی یا سرخسی لگایا جاتا ہے، لیکن محیط اور مبسوط دونوں کے مصنف الگ ہیں، اور دونوں ہی اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں۔ تو فتاوی ہندیہ میں، فتاوی عالمگیری میں یا تو حوالے ہوتے ہیں محیط کے، یا حوالے ہوتے ہیں مبسوط کے، یا حوالے ہوتے ہیں محیط برہانی کے، یا پھر چوتھے درجے پر وہ کتابیں آتی ہیں جن سے وہ چند مسائل لیتے ہیں، کچھ کسی کتاب سے، کچھ کسی کتاب سے، لیکن یہ تین وہ بڑی کتابیں ہیں جن سے انہوں نے زیادہ مواد لیا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ان فقہا کی فقاہت کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طریقے سے امام ابو بکر کاسانی صاحب بدائع الثنائے کہتے ہیں کہ علم فقہ کی دنیا میں بدائع الثنائے جیسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ ہدایہ کی اپنی خاصیت ہے کہ اگر کوئی علم فقہ کو دلائل کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے اور شوافے اور مالکیہ اور حنابلہ کے اختلاف کے پس منظر میں سمجھنا چاہتا ہے تو ہدایہ اور فتح القدیر سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ لیکن اگر کوئی ضبط، حصر اور تقسیم کے اعتبار سے جامعیت دیکھنا چاہتا ہے تو بدائع الثنائے سے بڑھ کر کوئی کتاب فقہ حنفی میں نہیں لکھی گئی۔ کہ 7ویں سنہ ہجری تک فقہ حنفی کے بنیادی جو متون ہیں یہ تیار ہو گئے، انہی کو پڑھنا پڑھانا، داخل درس بنانا، انہی کی نشر و اشاعت ہوتی رہی، اور یہ وہ دور تھا کہ جو دوسرا مضبوط ترین دور ثابت ہوا۔ اس کے بعد چھٹا دور آتا ہے جس میں شروحات لکھی گئیں، کنز کی متعدد شروحات، ہدایہ کی متعدد شروحات، قدوری کی متعدد شروحات۔ شروحات کا زمانہ آیا، علماء نے ان مسائل کو آگے بیان کیا، اس کی تشریح کی، توضیح کی، دلائل دیے، تائیدیں پیش کی، نظائر پیش کیے، یہ وہ دور آتا ہے فقہ حنفی کا جو پودا تھا مزید پھلتا پھیلتا ہے اور لوگوں کی جو پیاس ہے وہ بجھاتا ہے، متلاشیان علم کے روح اور جسم کو سیراب کرتا ہے۔ اس کے بعد ساتواں دور آتا ہے، ساتواں جو دور ہے یہ ساتویں صدی سے لے کر گیارہویں صدی تک محیط ہے، ساتویں صدی سے لے کر گیارہویں صدی تک اکثر شروحات جس میں فتح القدیر ہو، بحر الرائق ہو، تبیین الحقائق ہو، نہایہ ہو، کفایہ ہو، عنایہ ہو، اکثر جو مستند شروحات ہیں وہ اس ساتویں دور میں لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد فقہ کا آٹھواں دور آتا ہے، آٹھویں دور کے اندر تیرہویں اور چودہویں صدی، وہ صدی کہ جس میں فتنے زیادہ نکلے ہیں، وہ فتنے جن کے اثرات آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں، جس وقت کے فقہا کے سامنے جو اہداف تھے، جو مقاصد تھے، وہ وسیع ہو گئے تھے۔ تیرہویں صدی کا اگر ذکر کیا جائے تو اس تیرہویں صدی پر فقہ حنفی کا سپہ سالار بن کر جس نے قیادت کی وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور چودہویں صدی کے اندر فقہ حنفی کا سپہ سالار بن کر جس نے سیادت اور قیادت کی وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آٹھ ادوار فقہ حنفی کے ارتقاء، ترقی، پھیلاؤ، وسعت کے مختلف ادوار، آٹھ ادوار بیان کیے، اور نواں جو دور ہے یہ ہمارے عصر حاضر کا دور ہے۔ اس میں ہر ہر دور پر مستقل بیان کرنے کی ضرورت ہے، فقہا کا منہج کیا تھا، وہ مسائل کس طرح بیان کیا کرتے تھے، کیا احتیاطیں ہوتی تھیں، کیا اصول ہوتے تھے، کیا ضوابط ہوتے تھے، اس کے سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کتاب پڑھی جس کا موضوع تھا علماء بلخ اور ماوراء النہر کے جو علماء ہیں انہوں نے اپنے دور میں کیا فتاوی دیے، کسی نے تحقیق کی اور اس ایک پورے موضوع پر دو جلدوں میں کتاب لکھی، اور عراق پر جب پچھلی گورنمنٹ تھی حملے سے پہلے اس وقت یونیورسٹی سے یہ مقالہ اس کا پاس ہوا، ماجسٹر کا یہ مقالہ تھا غالباً، اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بہت کچھ ہمیں، جو کچھ ملا ہے ہمیں اپنے اکابرین سے ملا ہے، اور ہماری خاصیت ہی یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، ان کا دامن ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، تو ان سے جڑے رہنے کے لیے، ان کے دامن سے وابستہ رہنے کے لیے ان کا منہج، ان کی سیرت، ان کے احوال، ان کے کام کو جاننا سمجھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ تو امید ہے اب تک میں نے جو گفتگو کی، اس گفتگو کی روشنی میں اگر صاحب ہدایہ اصحاب تخریج کا ذکر کریں تو آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، اگر وہ امام کرخی کا ذکر کریں آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، فقہی پس منظر کا معاملہ ہو، مذاہب اربع کیوں پیدا ہوئے اس کا معاملہ ہو، اختلاف صحابہ کی کیا حیثیت ہے اس کا معاملہ ہو، اس سارے پس منظر کی روشنی میں یہ باتیں ہمارے لیے سیکھنا سمجھنا قدر آسان ہو گیا ہوگا۔ اب آتا ہوں میں اپنے بیان کے دوسرے حصے کی جانب، دور حاضر کی طرف، لیکن دور حاضر کے تمام فقہی احوال کی طرف نہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ ہم جو علم فقہ پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھا رہے ہیں اس میں ہمارے مقاصد کیا ہونے چاہیے، کہ ہم جو درس نظامی کر رہے ہیں ہمارے علم حاصل کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم نے اپنی ہی اصلاح کرنی ہے، بلکہ ہم نے اتنا علم سیکھنا ہے کہ ہم ایک شہر کے لیے، ایک بلد کے لیے، ایک علاقے کے لیے اس کی جو دینی ضرورتیں ہیں وہ پوری کر سکیں، اور یہ تمام چیزیں پوری کرنے کے لیے علم فقہ سیکھنا ہوگا۔ ہمارے اہداف اور مقاصد کی جو منزل ہے وہ ہے اپنی اصلاح اور امت مسلمہ کی اصلاح. یہ ہمارے تمام اہداف اور مقاصد کی منزل ہے. دنیا کا کوئی بھی کام ہو, آپ اس کام کو بغیر مقصد کے کر رہے ہیں تو پھر اس کام کو لا یعنی کام کہتے ہیں. اہل عقل اور حکیم اور دانا لوگوں نے یہ بات کہی, جو آدمی بے مقصد کوئی کام کرتا ہے وہ بے عقل ہوتا ہے. ہم جو علم فقہ پڑھ رہے ہیں بحیثیت طالب علم, ہمارے کیا مقاصد ہونے چاہیے, اور جو اساتذہ سن رہے ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آیا طلبہ کو وہ مقاصد دیے جا رہے ہیں یا نہیں, کیا طلبہ ان مقاصد کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں. تو ان دونوں زاویوں سے, استاد اپنے زاویے سے اور شاگرد اپنے زاویے سے, ان مقاصد کو سنیں. دیکھیے, علم فقہ پر طالب علموں کی اجارہ داری نہیں ہے, ہر مسلمان نے سیکھنا ہے. جو زندگی کے جس شعبے سے وابستہ ہے اس نے بقدر ضرورت اپنے شعبے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جس چیز سے اس کا تعلق ہے اتنا اس نے علم فقہ سیکھنا ہے. وہ بہار شریعت سے سیکھے, فتاوی رضویہ سے سیکھے, وہ سنی بہشتی زیور سے سیکھے, وہ فتاوی فقیہ ملت سے سیکھے, وہ نزہت القاری سے سیکھے, وہ علماء اہل سنت سے سوال پوچھ پوچھ کر سیکھے, اس نے پوچھنا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. لیکن چونکہ ہم درجۂ ضرورت کی حد تک نہیں بلکہ درجۂ کفایت کی حد تک علم سیکھ رہے ہیں, ہمارے مقاصد کیا ہونے چاہیے. جو طلباء فقہ ہیں ان کو تین حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ ہے مبتدی حضرات. مبتدی میں وہ طلباء ہیں جو نور الیزہ, قدوری شریف یا کنز الدقائق پڑھ رہے ہیں, ان کا شمار مبتدی طلباء میں ہوتا ہے. ان طلباء کو خواہ نور الیزہ پڑھنا ہو, قدوری پڑھنا ہو یا کنز الدقائق پڑھتے ہوں, اپنے سامنے کیا مقاصد رکھنے چاہیے اور کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک طالب علم بھی فی الوقت یا آئندہ آنے والے احوال کے لیے فرض علم سیکھنے سے بے نیاز نہیں. آپ آج طالب علم ہیں, کل آپ ملازم ہوں گے. آج آپ غیر شادی شدہ ہیں, کل آپ شادی شدہ ہوں گے. آج آپ زندگی کے عملی حصوں سے دور ہیں, کل آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہوگا. علم سیکھنے کا پہلا مقصد اس مرحلے پر بھی یہ ہوگا کہ وہ مسائل جن سے ہمارا واسطہ آج ہے یا کل پڑھنا ہے, ہم ان کو درجۂ ضرورت تک سیکھیں اور پھر درجۂ کفایت تک بھی سیکھنے کی کوشش کریں. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ تمام مسائل کو یاد کریں گے. آپ اولا میں ہیں, نماز کے احکام پڑھائی جا رہی ہے, آپ اس کو یاد کریں. آپ نور الایذا پڑھ رہے ہیں, اس میں جتنے ابواب ہیں, صلاۃ, صوم, زکوٰۃ, حج, اس کو آپ یاد کریں. دیکھیے, ایک ہوشیاری ہوتی ہے, ایک ڈیڑھ ہوشیاری ہوتی ہے, دونوں میں فرق ہے. کامیاب وہی ہوتا ہے جو ہوشیاری سے کام لیتا ہے, ڈیڑھ ہوشیاری سے کام لینے والا کامیاب نہیں ہوتا. جب تک آپ اشیاء کو ان کے مراتب میں نہیں رکھیں گے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. نور لیزا شروع ہوئی, ٹھیک, اور آپ فتح القدیر کھول کر بیٹھ گئے, کہ جی میں نے نور لضا کے ساتھ فتح القدیر پڑھنی ہے, میں امام بننا چاہتا ہوں فقہ, تو یہ فتح القدیر پڑھنے کا وقت نہیں ہے, یہ وقت ہے نفس مسئلہ جو آپ نے سنا ہی نہیں آج تک, نہ ہمارے ماں باپ نے سنا, نہ ہمارے گھر میں ہمیں سکھایا گیا. اللہ تعالیٰ عمر درازی بالخیر عطا فرمائے ہمارے پیر و مرشد کو, جن کی نگاہ کی برکتوں سے, جن کی عملی کوششوں سے یہ دعوت اسلامی کا پودا جو ہے وجود میں آیا, علم کا شوق بڑھا, ہم علم سیکھنے آ گئے, ہم نے علم سیکھا, اب بھی سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. تو نفس مسائل سیکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہار شریف کھولتے ہیں, کھول کر رکھ دیتے ہیں, سمجھ نہیں آتی. تو نفس مسئلہ سیکھنا, دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے کام کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں, ایسوں کو سست اور کاہل کہا جاتا ہے, چھوٹا سا کام ہے اتنا بڑا تصور کر لیں گے اپنے ذہن میں کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا, یہ بھی ناکام لوگ ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو بہت بڑے کام کو بھی بہت آسان سمجھ لیتے ہیں, یہ بھی ناکام لوگ ہوتے ہیں, انہیں بیوقوف کہا جاتا ہے. اگر آپ نور الاضاء بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اس کے ایک ایک مسئلے کی اہمیت ہے, ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے, کلاس میں بتائے جانے والی ایک ایک وضاحت زندگی میں قدم قدم پر آپ کا ساتھ دے گی. اگر آپ مرتبے کی چیز کو اپنے حصے پر نہ رکھیں تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اس جو مبتدی طلبہ ہیں ان کا کام ہے نفس مسائل کو جاننا, بحث, دلائل, اختلاف مذاہب, یہ بات کی چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے مسائل کو, نفس مسائل کا جاننا, ادراک, علم, آگاہی, باخبری. ایک مسئلے پر آپ نے 10 کتابیں پڑھ لیں لیکن 50 مسئلوں سے آپ ناواقف ہیں, ایک مسئلے پر 10 کتابیں پڑھ لیں لیکن 50 مسائل سے آپ ناواقف ہیں, تو آپ جاہل کے جاہل رہے, بے علم رہے, علم سے کورے رہے. تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے مبتدی طلبہ کے لیے, خبر نور الاضاء پڑھ رہے ہوں, آپ کو پتا ہے کہ نور الاضاء صرف عبادات کا احاطہ کرتی ہے. قدوری کے اندر ہم عبادات کے چیپٹر کو چھوڑ دیتے ہیں, معاملات, مناقحات, دعویٰ, حدود, ورثہ, جو بقیہ فقہی ابواب ہیں ان کو پڑھتے ہیں. تو ہر باب ایک نئی دنیا ہے, ہر باب ایک نئی دنیا ہے. پہلے اس دنیا میں جانا ہوتا ہے. مثال کے طور پر قدوری آپ پڑھ رہے ہیں, کتاب الشرکت شروع ہو گیا, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کتاب الشرکت قدوری واحد کتاب ہے جس میں پڑھایا جاتا ہے پوری درس نظامی میں, ہدایہ میں یہ بات شاید نہیں ہے. تو اب شرکت ایک نئی دنیا ہے, اب آپ نئی نئی اصطلاحات آئیں گی, نئے نئے الفاظ آئیں گے, شرکت عنان, مفاوضہ, تین قسمیں, شرکت بالمال, بالاموال, جناب شریف, وکیل, کفیل, نہ جانے کیا کیا الفاظ سیکھنے کو ملیں گے. تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے جو چیز سکھائی جا رہی ہے اس کو سمجھنا اور نفس مسائل تک محدود رہنا, نفس مسائل تک. جب آپ نے سبق یاد کر لیا, ذہن نشین ہو گیا, تو پھر ان باتوں کی طرف توجہ دیں جو اس کی وضاحت کرنے والی ہیں. اپنے سوالات لکھ لیں, دوسرے دن استاد سے پوچھ لیں. ایک بڑی تعداد ہے طلبہ کی, ایک بڑی تعداد سبق یاد نہیں کرے گی, کلاس میں بیٹھے گی, استاد مسائل بیان کر رہا ہے. تو بھائی علم ایک بابرکت چیز ہے, علم اللہ کے نور کی ایک تجلی ہے, علم سے ذہن کھلتے ہیں, سینے کشادہ ہوتے ہیں, بلکہ علم غریبوں کو مالدار بنا دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے احوال پڑھے ہیں نا آپ نے, اتنے غریب تھے, اتنے غریب تھے کہ کھانے کے وقت انتظار کیا کرتے تھے کہ کون انہیں ساتھ لے کر جائے اور اپنے گھر جا کر کھانا کھلائے. کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بلا لیتے, کبھی کسی کے ساتھ بھیج دیتے, کبھی کوئی صحابی ان کو لے جاتا. جب یہ علم میں پختہ ہو گئے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہ وہی ابو ہریرہ ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے, صحابہ میں سب سے زیادہ لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے, آؤ میرے گھر آؤ کھانا کھلاتا ہوں, آؤ میرے گھر دعوت ہے. علم کی برکتیں دیکھیں آپ. راہ علم میں دین کے اندر تین چیزیں لازمی ملزوم ہیں, علت قلت ذلت. علت پریشانیاں بیماریاں, قلت مالی دشواریاں, ذلت سزا بھی ملتی ہے ڈانٹ بھی ملتی ہے, کئی مواقع پر ذلت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے, لیکن یہ لازم و ملزوم ہے. لیکن اس کی جو ثمرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ جب کلاس میں بیٹھتے ہیں تو چونکہ علم دیا جا رہا ہے, علم جب علم سینوں تک پہنچتا ہے, ہمارے سینے کشادہ ہوتے ہیں, ذہن پر جو پردے پڑے تھے وہ منکشف ہوتے ہیں, دور ہوتے ہیں پردے, ذہن میں ایک نور پیدا ہوتا ہے, بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں. تو ایک طلبہ کی بہت بڑی تعداد ہے کہ کلاس میں بیٹھ کر سوال پوچھنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے, سبق سننے کا معاملہ ہو سب سے پیچھے ہیں. ایک نئی چیز ہے, نئے نئے ابواب ہیں, نئے نئے مسائل ہیں, نئی نئی اصطلاحات ہیں, ایسے لوگ بھی ملتے ہیں پوری درس نظامی کر لیتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی بتائیے گا ذرا, ہبا کس کو کہتے ہیں ذرا یہ تو بتائیں, ہبا اور صدقے میں کیا فرق ہے, شرکت اینان اور مفاوضہ میں کیا فرق ہے. اچھا جناب یہ بتائیے گا کہ کس روزے سے کفارہ لازم آتا ہے اور کس سے نہیں آتا. چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پڑھنے کے دوران دیگر مشاغل میں اپنا وقت برباد کیا. جو ان کا مقصد اول تھا علم سیکھنا, علم فقہ سیکھنا, اپنی اصلاح کرنا, دوسروں کے لیے اصلاح کا باعث بننا, اس میں یہ ناکام رہے. پہلی چیز میں نے آپ سے عرض کی کہ جو بنیادی مسائل ہیں نفس مسئلہ کا یاد کرنا, پھر ہر باب کا خلاصہ تیار کرنا. بھئی آپ نے نور لذا پڑھی, اس میں لکھا کہ جناب پانی کی اتنی اقسام ہیں, یا وضو اتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, یہ آسان چیز نہیں ہے. جب اس علم حاصل کرنے کے دوران ہم دن رات پڑھ رہے ہوتے ہیں, حدیث بھی پڑھنی ہے, تفسیر بھی پڑھنی ہے, علم کلام بھی پڑھنا ہے, صرف بھی پڑھنی ہے, نحو بھی پڑھنا ہے, کثیر چیزیں ہمارے دماغ میں جا رہی ہوتی ہیں, ہوتا یہ ہے کچھ عرصے کے بعد دوسری چیزیں بھول جاتی ہیں. اگر ایک چیز کو پڑھتے وقت اچھی طرح یاد نہ کیا جائے کچھ عرصے کے بعد وہ بھول جائے گی. بھولے تو کی آپ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ کوئی چیز یاد کریں اور وہ بھولے نہ, بھولنا زندگی کا حصہ ہے. حافظے کی جو تعریف علماء نے بیان کی کہ اگر چیزوں پر پردہ نہ پڑتا, ہر وقت ہر چیز مستعذر رہتی, تو انسان تو پریشانی کی ایک تصویر بن کر رہ جاتا. تو یہ فطرت ہے, یہ آسانی ہے کہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے پھر دب جاتی ہے, ضرورت پڑنے پر یاد آ جاتی ہے. قرآن کی آیتیں جب حفاظ سے پوچھتے ہیں بات فوراً بتا دیتے ہیں, بات سوچنے پر بتا دیتے ہیں. جس نے منزل بالکل ہی نہیں پڑھی وہ سوچنے پر بھی نہیں بتا سکتا. تو یاد کرنے کے اپنے فوائد ہوتے ہیں. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو لکھ لیں, ان کا خلاصہ بنائیں. بہار شریعت جب آپ ساتھ پڑھیں گے, بہار شریعت میں وہ مسائل ہیں جو نور لذا میں نہیں تھے. آپ نوٹ کر لیں کہ یہ مسائل نور لذا میں نہیں ہے, بہار شریعت میں ہیں. جتنے بھی فقہا کی آپ سیرت پڑھیں, ان تمام کی سیرت میں کتاب مشترک ملے گی کہ ان کو ایک نہ ایک متن کی کتاب زبانی حفظ ہوا کرتی تھی. جو جتنے زیادہ مسائل یاد کرتا تھا اتنا زیادہ بڑا فقی بنتا تھا. نور لذا پڑھ کر کوئی فقی نہیں بنتا, لیکن نور لذا وہ کتاب ہے جو فقی بننے کا اولین باعث بنتی ہے. اگر آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھا ہے تو پھر آپ کے آگے کے جو مراحل ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. مجھے مسلم شریف میں درج کسی بزرگ کا یہ قول یاد آ رہا ہے, انہوں نے کہا لا يستطاع العلم براحت الجسم, جسم کو راحت دے کر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا, طالب علم کو ہمیشہ ٹینشن لینا پڑتا ہے, کاغذ اور قلم اس کے ہاتھ میں ہوں, جہاں کہیں علم کی بات ملی لکھ لی.
میں مبلغ بنوں سلطوں کا